بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، ناول نمبر 51، شولوں کا ناچ، تحریر ابن صفی اور پیشکش فتوی آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول شولوں کا ناچ پارٹ 1،
جلد نمبر 16، ابن صفی کا ناول جاسوسی دنیا، نمبر 51، شولوں کا ناچ. ویشی اجنبی. سلور مون ریستوران میں ایک آدمی داخل ہوا اور سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئی. وہ ایک دراز قد اور گٹھلیے جسم کا جوان تھا، چہرہ بھرا ہوا اور بڑے بالوں والی سیاہ ٹوپی کے نیچے دو بڑی بڑی اور وحشت زدہ آنکھیں جن میں سرخ دورے نظر آ رہے تھے. جسم پر لمبا کوٹ تھا اور کاندھے پر ایک کمبل. اس کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی کشش تھی جس کے بنا پر دوسرے اسے دیکھنے پر مجبور تھے. ایک کرسی پر بیٹھتے وقت اس کے ہونٹ ذرا سے کھلے اور سفید چمکدار دانتوں کی قطار کی ایک جھلک دکھائی دی. اس کے انداز میں بڑی درندگی تھی. ریستوران میں بیٹھی ہوئی ایک لڑکی اپنے ساتھی کی طرف جھک کر آہستہ سے بولی، اس آدمی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ذہن میں کسی بھیڑیے کا تصور ابھرتا ہے. لڑکی کا ساتھی چونک کر اس کی طرف مڑا، وہ بھی نووارد کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا. ہاں، خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے، اس کے ساتھی نے کہا، مگر اس کی آنکھیں لڑکی نہ جانے کیوں کانپ کر رہ گئی. اس کی آنکھیں، ساتھی نے ایک طویل سانس لی اور تلخ لہجے میں بولا، اس کی آنکھوں میں تمہیں اپنی روح کے ویرانے نظر آتے ہوں گے. اس کی آنکھوں میں تمہیں اپنے جسم کی تسکین کا پیغام نظر آ رہا ہوگا. تم عورتیں آنکھوں سے سب کچھ معلوم کر لیتی ہو. شش الو کہیں کے لڑکی مسکرائی، تم مرد بدگمانی کے کیچڑ کے کیڑے ہو. میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی آنکھیں خونیوں کی سی ہیں. اچانک ایک گرجدار آواز سن کر حال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ چونک پڑے. نووارد ایکویٹر پر گرج رہا تھا، ابھی یہ سالن چڑیا کے بچے کے لیے لایا ہے، مذاق کرتا ہے، فقیر سمجھتا ہے، یہ لے. اس نے جیب سے 100 کا ایک نوٹ نکال کر میز پر پٹخ دیا. منیجر کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر بڑی تیزی سے اس کی طرف آیا. فرمائیے جناب والا. فرمائیے کیا بھائی، یہ تمہارا نوکر آدمی ہے یا الو؟ ہم نے کھانے کے لیے کہا تھا اور یہ کھانا آیا ہے. کیا ہمیں بچہ سمجھتا ہے؟ اتنا ذرا سا سالن اور یہ دو چپاتیاں، خدا کی مار، نوٹ پکڑو، کھانا لاؤ، کھانا. منیجر نے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا اور پھر اپنے چہرے پر لجاجت کے آثار پیدا کرتا ہوا بولا، اوہ جناب والا معاف کیجیے گا، میں ابھی آپ کے لیے انتظام کرتا ہوں، نوٹ آپ اپنے پاس ہی رکھیے. نہیں، نوٹ تم رکھو، جلدی کرو. وہ غصیل انداز میں میز پر گھونسا مار کر بولا. بہت بہتر جناب. منیجر نے میز سے نوٹ اٹھا کر جیب میں رکھ لیا اور ویٹر کو الگ بلاتا ہوا بولا، یہ کوئی کوہستانی معلوم ہوتا ہے، ایک پوری مرغی، آدھی ران اور 20 چپاتیاں اس کی میز پر لگا دو. چائے کے لیے کہے تو 5 پیالیوں والی چائے دانی رکھنا. ویٹر نے نووارد کی میز صاف کر دی اور 5 منٹ کے اندر ہی اندر منیجر کی ہدایت کے مطابق میز پر کھانا لگا دیا. ٹھیک ہے نووارد گھرایا، ہم تجھے خوش کریں گے. ویٹر ادب سے سلام کر کے ہٹ گیا. حال کے دوسرے لوگ اسے حیرت سے دیکھتے رہے. بالکل جانور معلوم ہوتا ہے، لڑکی نے اپنے ساتھی سے کہا. ہاں، تم لوگ اب تہذیب و شائستگی سے اکتا گئی ہو. تمہیں اب سے ہزاروں سال پرانا مرد چاہیے، ہزاروں سال پرانا مرد جو ہر معاملے میں بالکل جاہل ہو. تم گدھے ہو، لڑکی بنا کر بولی. گدھا محض اپنی شائستگی ہی کی بنا پر بدنام ہے. اتفاق رائے نہ ہونے پر مجھے گدھا ہی کہو گی، شیر یا چیتا کبھی نہیں کہہ سکتی. حالانکہ ابھی اس آدمی کو دیکھ کر تمہارے ذہن میں بھیڑیے کا تصور ابھرا تھا. تم بار بار اس کا حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ محض اس لیے کہ تم اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہو. بکواس ہے. دوسری طرف وہ نووارد اب بلند آواز میں ویٹر سے کہہ رہا تھا، ارے ادھر مرغیوں میں بالکل دم نہیں ہوتا، ہڈیوں پر کھال لپٹی ہوئی ہے. حضور کیا کیا جائے، ادھر ایسی ہی ملتی ہیں. ویٹر نے مؤدبانہ جواب دیا. ہاں ہاں، نووارد سر ہلا کر ران ادھیڑنے لگا. اس سلسلے میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کر رہا تھا. 20 منٹ کے اندر اندر سارے برتن صاف ہو گئے اور باقی بچی ہوئی دو چپاتیوں سے اس نے اپنے دونوں ہاتھ صاف کیے. پھر اس نے چائے طلب کی. کتنا مردانہ پن ہے اس کے انداز میں لڑکی بولی. شاید اب وہ چڑھ کر سچ مچ اپنے ساتھی کو جلا رہی تھی. سبحان اللہ کیا کہنے ہیں, اس کے ساتھی نے جلے بھنے ہوئے لہجے میں کہا. پتہ نہیں یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے, لڑکی بولی. ادھر کا تو معلوم نہیں ہوتا, یہ ادھر کا ہے جہاں کے لوگ اپنی عورتوں کو بھیڑوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. بھیڑیں دودھ دیتی ہیں نا, لڑکی مسکرا کر بولی. عورت سے مرد کا پیٹ نہیں بھرتا, سمجھے وہ لوگ ٹھیک کرتے ہیں, یہی ہونا چاہیے. ہر عورت فطرتاً مرد چاہتی ہے, خادم نہیں. وہاں کی عورتوں کو حقیقی مسرت ملتی ہوگی. تم مجھے غصہ دلا رہی ہو. ہاں ہاں, لڑکی تنزیہ انداز میں ہنسی. تمہیں ہرگز غصہ نہیں آئے گا. غصہ تو اسے آتا ہے, اسے اس بات پر غصہ آتا ہے کہ اسے پلیٹ میں تھوڑا سا سالن دیا جاتا ہے, کوارٹر پلیٹ. اسے اس بات پر غصہ آتا ہے کہ یہاں کی مرغیاں دبلی ہوتی ہیں اور اس کے دانت کھال سے پھسل کر ہڈیوں سے جا ٹکراتے ہیں. دیکھو ویٹر سمجھدار معلوم ہوتا ہے, اس نے بہت بڑی چائے دانی اس کے سامنے رکھی ہے. انٹلیکچوالس کا یہ جوڑا آپس میں الجھتا رہا اور نو وارد وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گیا. ویٹر نے نوٹ کے بقیہ روپے تشتری میں رکھ کر پیش کیے. یہ کیا, نو وارد نے حیرت کا اظہار کیا. آپ کے بقیہ روپے, ہرشت وہ تشتری کو دوسری طرف کھسکاتا ہوا بولا. جاؤ یہ تمہارا انعام ہے, زیادہ رات نہیں گئی تھی, ابھی صرف 7 بجے تھے, لیکن سردیوں کی راتیں جن کی ابتدا اور انتہا میں کافی فاصلہ معلوم ہوتا ہے. اجنبی ریستوران سے نکل کر فٹ پاتھ پر آ گیا. وہ جگمگاتی ہوئی دکانوں اور دہکتی ہوئی سڑکوں کو اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی بڑے شہر میں آیا ہو. اس کے قریب سے زرق برق لباس میں خوبصورت عورتیں گزرتی اور وہ ٹھٹک کر ایک طرف ہو جاتا اور پھر کچھ دیر رک کر ننداسی آنکھوں سے ان کی سبق خرامی دیکھتا رہتا, حتیٰ کہ وہ کسی موڑ پر نظروں سے اوجھل ہو جاتی اور وہ آگے بڑھ جاتا. سر بفلک عمارتوں کو نیچے سے اوپر تک دیکھتے وقت وہ اپنی بڑے بالوں والی سیاہ ٹوپی پر ہاتھ ضرور رکھ لیتا تھا. خوبصورت اور سبق کاریں چکنی سڑک پر پھسل رہی تھی اور وہ بڑی دیر سے سڑک پار کرنے کے انتظار میں کھڑا تھا. دوسری طرف کے فٹ پاتھ پر اسے بھیڑ نظر آ رہی تھی. ادھر کوئی چیز تھی جسے دیکھنے کے لیے لوگ اس کے گرد اکٹھا ہو گئے تھے. بدقت تمام وہ سڑک پار کرنے میں کامیاب ہوا. مجمع کے درمیان میں اسے ایک آدمی دکھائی دیا جس نے اپنے داہنے ہاتھ پر 7-8 سانپ لٹکا رکھے تھے اور اس کے پیچھے بے شمار ڈبوں اور مرتبانوں کے ڈھیر تھے. ایک اونچے سٹول پر پیٹرومیکس لیمپ رکھا ہوا تھا. وہ آدمی چیخ رہا تھا تو صاحبان جب بادشاہ چلا گیا تو اس کی نوجوان ملکہ نے اپنے حبشی غلام کو طلب کیا. اے بچے جاؤ مجمع سے باہر جاؤ, اس نے کہانی روک کر ایک بچے کو ڈانٹا جو مجمع میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا. لڑکا آگے پہنچ چکا تھا. کہانی سنانے والے نے اسے دھمکانے کے لیے سانپوں والا ہاتھ اس طرف بڑھا دیا. لڑکا پلٹ کر اجنبی کو دھکا دیتا ہوا مجمع سے باہر نکل گیا. او خدائی خوار, اجنبی جلا کر پلٹا مگر لڑکا جا چکا تھا. ہاں تو صاحبان, وہ ایک ملک کی ملکہ تھی, اسے کسی چیز کی کمی تھی. ذرا اپنی جیب پاکٹ سے ہوشیار رہیے گا, جہاں 10 شریف ہوتے ہیں وہاں 2-4 ذات شریف بھی آ جاتے ہیں. جی ہاں ہاں, تو صاحبان. اور صاحبان کے بچے اچانک مجمع کے باہر سے کسی نے کہانی سنانے والے کو للکارا. لوگ چونک کر مڑے. ایک ڈیوٹی کانسٹیبل پیچھے کھڑا کھانس رہا تھا. کھانس سکنے کے بعد اس نے بلغم کا پٹاخہ سڑک پر مارتے ہوئے کہا, آج پھر تو نے یہاں مجمع لگایا ہے. ہائیں, دوسرے جمعدار نے اجازت دے دی تھی. جمعدار, کہانی سنانے والے نے دانت نکال دیے. ہٹاؤ یہاں سے کاٹ کباڑ, جمعدار کے جنے کانسٹیبل ہاتھ ہلا کر بولا. تم کہانی سناؤ, اجنبی نے بازاری دوا فروش سے کہا. کانسٹیبل اجنبی کو گورنے لگا. لوگ ایک ایک کر کے کھسکنے لگے تھے. ٹھہرو, اجنبی ہاتھ اٹھا کر چیخا. ٹھہر جاؤ, کہانی ضرور سنی جائے گی. یہ کون ہوتا ہے روکنے والا؟ ابے ہوش میں ہے یا نہیں, کانسٹیبل اجنبی پر جھپٹا. لیکن دوسرے ہی لمحے میں وہ اس کے دونوں ہاتھوں پر تھا اور ہاتھ اوپر کی طرف اٹھتے جا رہے تھے. اجنبی نے اسے سر سے بلند کر کے فٹ پاتھ پر پٹک دیا. بگدڑ مچ گئی. دوا فروش کے ڈبے اور مرتبان الٹنے لگے. 2-4 دوسرے کانسٹیبل ادھر ادھر سے دوڑ پڑے. اجنبی ان حالات سے بے پرواہ کانسٹیبل کے دوبارہ اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا. اچانک 5 کانسٹیبل اس پر ٹوٹ پڑے. 10-5 راہگیر بھی ان کا ہاتھ بٹانے لگے. لیکن اب اجنبی نے ایک بڑا سا چاقو نکال لیا تھا. یکے بعد دیگرے 4-5 چیخیں فضا میں لہرائیں. اور اجنبی حملہ آوروں کے نرغے سے نکل کر سڑک پار کرتا ہوا ایک پتلی سی گلی میں گھس گیا. گلی میں اندھیرا تھا اور وہ اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے آدمیوں کا شور سن رہا تھا. اچانک اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے آگے بھی بھاگ رہا ہے. اس نے چاقو کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور بھاگتا رہا. پھر ایک جگہ اسے جھٹکا سا لگا اور وہ منہ کے بل گرنے کی بجائے بائیں طرف گھسٹتا چلا گیا. اس کے دونوں بازو کسی کی گرفت میں تھے. اس جدوجہد میں چاقو اس کے ہاتھ سے نکل گیا. خاموش رہو, اس نے ایک تیز قسم کی سرگوشی سنی. میں تمہارا دوست ہوں, میرے ساتھ آؤ ورنہ یہ لوگ تمہاری بوٹیاں اڑا دیں گے. اجنبی اپنے ہاتھ چھڑا کر سیدھا کھڑا ہو گیا. اس سے 2-3 فٹ کے فاصلے پر اندھیرے میں کوئی اور بھی تھا. اس نے پھر نرم لہجے میں کہا, میرے ساتھ آؤ دوست. چلو, اجنبی پھٹی ہوئی سی آواز میں بولا. جلدی کرو, وہ آگے. اس نے اجنبی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا. اندھیرا اندھیرے ہی میں اجنبی نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی. اندھیرے ہی میں وہ اوپر جانے کے لیے زینے طے کرنے لگا. اس کا ایک ہاتھ اب بھی دوسرے آدمی کے ہاتھ میں تھا اور باہر کے شور غل کی آوازیں اب بھی اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی. وہ دونوں ایک جگہ رک گئے. اجنبی نے کفل میں کنجی گھومنے کی آواز سنی. ایک دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا. آ جاؤ, دوسرے آدمی نے کہا, اور اجنبی ٹٹول کر دروازے میں داخل ہو گیا. سوئچ دبنے سے ہلکی سی آواز ہوئی اور کمرہ روشن ہو گیا. اجنبی کے سامنے ایک دراز قد آدمی کھڑا تھا. اس کے جسم پر انگریزی وضع کا اعلیٰ ترین لباس تھا اور ہاتھوں میں جواہرات کی انگشتریاں جگمگا رہی تھی, لیکن اس کا چہرہ وہ الیسٹر کے اٹھے ہوئے کالر اور نیچے جھکے ہوئے فولٹ ہیٹ کے گوشے کے پیچھے چھپ گیا تھا. تم بہت بہادر ہو, بہت دلیر, اس نے اجنبی کو نیچے سے اوپر تک دیکھتے ہوئے کہا. اجنبی کوئی جواب دیے بغیر اسے گھورتا رہا. تم کون ہو آخر, اجنبی نے پوچھا. تمہارا دوست. دوست کوئی بھی ہو, ہر حال میں فائدہ ہی پہنچاتا ہے. تم نے اس وقت 3 آدمیوں کو زخمی کیا ہے اور یہ تو کل ہی معلوم ہو سکے گا کہ ان میں سے کتنے مر گئے. مر گئے ہوں گے, اجنبی نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو جنبش دی. ٹھیک ہے, مجھے ان کے مرنے یا جینے کی فکر نہیں, مگر یہ سوچ رہا ہوں کہ تم جیسا دلیر دوست پھر مجھے نہیں ملے گا. ملے گا کیوں نہیں, اجنبی نے ہلکا سا کہکہا لگایا. کیوں, مجھے کیا ہو جائے گا تمہیں میرے دوست؟ اگر پولیس تمہیں پا گئی تو تم پھانسی پر لٹکا دیے جاؤ گے, دوسری دنیا میں ملیں گے. دوست, مجھے معلوم ہے کہ تمہارا یہاں کا قانون ایسے لوگوں کو زندہ نہیں رہنے دیتا, ورنہ میں تو اس سے پہلے بھی 17 آدمیوں کو جان سے مار چکا ہوں. او ہاں دوست, اجنبی نے مسکراتے ہوئے ایک طویل انگڑائی لی. اچھا دوست, دوست میں تمہارے لیے جان کی بازی لگا دوں گا, دوسرے آدمی نے کہا. میں تمہیں یہاں سے کہیں اور لے جاؤں گا, قانون کے ہاتھ تم تک نہ پہنچ سکیں گے, اجنبی کچھ نہ بولا. پر اسرار دوست. تھوڑی دیر بعد ایک لمبی سی سیڈان تاریخ گلیوں سے نکل کر شاہراہ پر آ گئی. اجنبی پچھلی سیٹ پر تھا اور دوسرا آدمی ڈرائیو کر رہا تھا. اجنبی کی ہیئت بدل چکی تھی. اب اس کے جسم پر ایک قیمتی سوٹ تھا اور سر پر لمبے بالوں کی ٹوپی کی بجائے فولٹ ہیٹ. جن لوگوں کو اس نے تھوڑی دیر قبل زخمی کیا تھا وہ بھی شاید اب اسے نہ پہچان سکتے. ان کا سفر آدھے گھنٹے تک جاری رہا. پھر سیڈان ایک عمارت کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی. آؤ دوست, دوسرے آدمی نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا. اجنبی گاڑی سے اتر آیا. پھر تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کی سجاوٹ کا جائزہ لے رہا تھا جہاں اسے بٹھایا گیا تھا, اور وہ آدمی اب وہاں موجود نہیں تھا جو اسے یہاں لایا تھا. وہ زیادہ دیر تک تنہا نہیں رہا. وہ آدمی واپس آ گیا, لیکن اس کی حالت میں اب بھی کوئی تغیر واقعہ نہیں ہوا تھا. اس کا چہرہ اب بھی اجنبی کی نظروں سے پوشیدہ تھا. میں نے تمہیں سلور مون ریستوران میں دیکھا تھا, اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. کہاں, میں نہیں سمجھا, اجنبی نے پوچھا. جہاں تم نے کھانا کھایا تھا, اس نے کہا. میں نے وہیں تم کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا تھا. پھر جب میں نے تمہیں مشکلات میں گھرا ہوا دیکھا تو میں, اور دیکھو دوست, ریستوران میں میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ تم سے دوستی کروں, اور جب تمہیں پریشانی میں دیکھا تو مجھے تم سے اتنی ہی محبت معلوم ہوئی جتنی ایک پرانے دوست کے لیے معلوم ہونی چاہیے. میں تمہارے شکر گزار ہوں دوست, اجنبی مسکرا کر بولا. اور تم مجھے غیر وفادار دوست نہ پاؤ گے. میں بے غرض محبت کرتا ہوں, اس آدمی نے کہا. پرواہ نہ کرو, اجنبی بولا, میں ناس پاس نہیں ہوں. اب میں اپنے دوست کے متعلق جاننا چاہوں گا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے. میں نصرت ہوں, نصرت جلال. میں کسی کو نہیں بتاتا کہ میں کون ہوں, لیکن تم میرے دوست ہو. تم نے خان جلال کا نام سنا ہے؟ خان جلال نام تو سنا ہے. خان مکلاک, اجنبی نے کہا. خان مکلاک, ہاں ہاں, دوسرا آگے جھک آیا. میں خان مکلاک کا بیٹا ہوں, نصرت جلال, چھوٹا خان مکلاک. کسی ہمدرد دوست کو دھوکہ دینا بری بات ہے. اس نے کہا کیا مطلب اجنبی کی بھویں تن گئی؟ یہی کہ تم ایک غلط بات کہہ رہے ہو. مجھے جھوٹا کہنے والا زندہ نہیں رہتا. اجنبی اچھل کر کھڑا ہو گیا لیکن پھر سنبھل کر بیٹھتا ہوا بولا معاف کرنا میں تمہیں دوست کہہ چکا ہوں. کوئی بات نہیں وہ ہنس کر بولا تم بڑے غصہ ور معلوم ہوتے ہو. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں اپنی اصلیت کسی کو نہ بتاتا لیکن تم میرے دوست ہو. میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو. خان مکلاف بہت بڑا آدمی ہے آزاد علاقے کا حکمران. اس کا بیٹا اس طرح میرا مطلب ہے کہ اگر خان مکلاف کا بیٹا یہاں آتا تو حکومت اس کے لیے خاص قسم کے انتظام کرتی. میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں اجنبی نے برجستہ کہا. خان بابا نے وہ یک بیک خاموش ہو کر اسے گھورنے لگا پھر جلائے ہوئے لہجے میں بولا تم کیسے دوست ہو میں نے ابھی تک تمہاری شکل بھی نہیں دیکھی. اوہو تو اس سے ہماری دوستی پر کیا اثر پڑتا ہے. مہربانی کر کے اپنی ٹوپی اتارو اور کالر نیچے گرا دو ورنہ میں زبردستی نہیں پیارے دوست نصرت خان. اس کی آواز دردناک ہو گئی. تم میری صورت کبھی نہ دیکھ سکو گے. کبھی نہیں میری صورت آج تک کسی نے نہیں دیکھی. میں ایک بدنصیب آدمی ہوں. میرا چہرہ اتنا بدنما ہے کہ تم اس پر تھوک دو گے یہاں سے چلے جاؤ گے مجھ سے نفرت کرو گے اور میرا دل ٹوٹ جائے گا. میں محبت کا بھوکا ہوں پیار چاہتا ہوں مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو پیارے دوست نصرت خان. اور مکلاک کے آٹھویں خان اعظم اوہ تو تمہیں یقین آ گیا کہ میں چھوٹا خان ہوں. مجھے یقین ہے دوست میں ایک بار خان اعظم سے مل چکا ہوں. تم ان سے بہت مشابہ ہو. ٹھیک اجنبی ہنس کر بولا لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں داڑھی رکھ لوں اور وہ سفید ہو جائے تو میں خان بابا کا ہم شکل ہو جاؤں گا. بالکل ٹھیک کہتے ہیں نصرت خان تم خان اعظم کے اکلوتے بیٹے ہونا. ہاں یہ درست ہے لیکن تم اس حال میں یہاں کیوں؟ رازداری کی قسم کھاؤ تو بتا دوں میں سڑتی ہوئی 3000 لاشوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارا راز ہمیشہ راز ہی رہے گا. یہ کیسی قسم تھی؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ اجنبی اسے گھورنے لگا. میرا مذہب اس نے سر ہلا کر کہا میرا مذہب وہی ہے جو خیر ہٹاؤ تمہیں شاید اس قسم پر اعتراض ہے جو میں نے ابھی کھائی ہے. اجنبی کچھ نہ بولا وہ اسے مشتبہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. یہ قسم اس پراسرار دوست نے کہا یہ قسم وہی ہے جو ہزاروں سال سے طاقتور لوگ کھاتے آئے ہیں. میرا مذہب قوت ہے میری جنت خون ریزی ہے اور میرا جہنم وہ پلنگ ہے جس پر کمزور آدمیاں ایڑیاں رگڑ کر مرتے ہیں. تم عجیب ہو نصرت خان ہنسنے لگا اور میں نے تمہیں اس لیے دوست بنایا ہے وہ کہتا رہا اس لیے یہاں لایا ہوں کہ تم دلیر ہو اور جس وقت اپنے شکار پر جھبٹتے ہو تمہارے دل میں رحم کا شائبہ تک نہیں ہوتا. کیا تمہارا مذہب بھی وہی ہے جو میرا ہے؟ نہیں بھائی میں خدا پرست ہوں اور خدا کا بندہ نصرت خان بولا. میں بھی خدا کا بندہ ہوں اس کے پراسرار دوست نے کہا اور وہ بڑی مچھلی بھی خدا کی بندی ہے جو چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی ہے. نہیں نصرت خان تم میرے مذہب سے الگ نہیں ہو. اوے خدائی خواہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نصرت خان ہنسنے لگا میں فی الحال اور کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ میں تمہارا راز افشا نہیں کروں گا. نصرت خان تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر بولا خان بابا بہت سخت گیر آدمی ہے اور اب میں بچہ نہیں ہوں. انہوں نے مجھے قید کر رکھا تھا. ہمارے ادنا ملازم بھی چار چار عورتیں رکھتے ہیں لیکن میں مجھے بچپن سے اب تک عورتوں سے دور رکھا گیا ہے. میں دنیا دیکھنا چاہتا تھا. مجھے مکلاک کے قلعے کی دیواروں سے نفرت ہو گئی تھی. میں وہاں سے چھپ کر نکل آیا اور اب میں وہاں کبھی واپس نہیں جاؤں گا. کبھی نہیں خان بابا پاگل ہو گیا ہے. مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اس نے قتل کرا دیا تھا. وہ بہت حسین تھی دوست بہت حسین. میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا. مجھے خان بابا سے نفرت ہو گئی ہے. میں اب وہاں کبھی نہ جاؤں گا. میں مکلاک کا آٹھواں خان نہیں بننا چاہتا. میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے سمندر چھان ماروں. پرواہ مت کرو اس کے پراسرار دوست نے کہا تم ساری زندگی میرے ساتھ رہو. میرا سب کچھ تمہارا ہے. میں تمہارے خان بابا سے بھی زیادہ طاقتور اور اختیار رکھتا ہوں. آخر تم ہو کون؟ نصرت خان نے حیرت سے کہا. میں طاقت ہوں پٹھان ہو طاقت خان. اس کا دوست ہنسنے لگا چھوڑو میں کچھ بھی ہوں اس کی پرواہ نہ کرو مگر یہ سمجھ لو کہ آج سے تم ایک نئی زندگی اور ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہے ہو. تمہاری محبوبہ بہت حسین تھی لیکن تم اسے بھول جاؤ گے. کبھی نہیں بھولوں گا. نصرت خان کو غصہ آ گیا. بھول جاؤ گے؟ اچھا اٹھو میرے ساتھ چلو میں تمہیں دکھاؤں حسن کسے کہتے ہیں. تم اس ایک عورت کے لیے رنجیدہ ہو. طاقت تمہارے لیے ہزار عورتیں مہیا کرے گی طاقت خان کرے گی. ہاں ہاں نصرت خان ہنسنے لگا چلو میں چلتا ہوں. ایک بار پھر وہ اسی سیڈان میں سفر کر رہے تھے. مجھے اپنا چہرہ دکھا دو نصرت خان بولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے نفرت نہیں کروں گا. میرے دوست تم مجھے دکھ پہنچا رہے ہو اور میں اپنے کسی دوست سے اسی کی توقع نہیں رکھتا، مجھے معاف کر دو۔ اچھا دوست، نصرت خان ایک طویل سانس لے کر بولا، اب کبھی اس کی خواہش نہیں کروں گا، شکریہ، تم بہت اچھے ہو۔ گاڑی پھر ایک شاندار عمارت کے سامنے رک گئی۔ نصرت خان کے پرسرار دوست نے کہا، جاؤ، یہ پرمسرت رات تمہارے لیے اپنے بازو کھولے ہوئے ہے۔ نصرت خان کار سے اتر کر عمارت کی کمپاؤنڈ میں داخل ہو گیا اور فیدان آگے بڑھ گئی۔ نصرت خان پورچ میں پہنچ کر رک گیا، پھر جیسے ہی برامدے میں پہنچنے کے لیے سیڑھیاں طے کرنے لگا، دو لہیم شہیم آدمی صدر دروازے سے اس کی طرف جھپٹے۔ طاقت، نصرت خان آہستہ سے بڑبڑایا اور وہ دونوں الٹے پاؤں پیچھے کھسکتے ہوئے پھر صدر دروازے کے ادھر ادھر کھڑے ہو گئے۔ نصرت خان بے دھڑک اندر گھستا چلا گیا۔ راہداری کافی طویل تھی اور اس کے دونوں طرف کمرے تھے۔ راہداری کا اختتام ایک دروازے پر ہوا۔ دروازے کے اس طرف سامنے ہی ایک پستہ قد آدمی، جس کا سر انڈے کے چھلکے کی طرح سپاٹ اور چکنا تھا، کھڑا سگار پی رہا تھا۔ نصرت کو دیکھتے ہی اس نے سگار فرش پر پھینک کر اسے جوتے سے مسلتے ہوئے قدرے جھک کر کہا، خوش آمدید۔ نصرت جواباً سر کو خفیف جنبش دے کر مسکرایا۔ اب وہ کافی طویل و عریض حال میں کھڑا تھا۔ حال میں کچھ لوگ چاقو پھینکنے کی مشق کر رہے تھے۔ نصرت انہیں بڑی توجہ اور دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ گنجا آدمی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نشانہ بازوں نے اس کی متعلق پرواہ نہ کی کہ کوئی نیا آدمی بھی وہاں موجود ہے۔ وہ بدستور چاقو پھینکنے میں مشغول رہے مگر نصرت نے ایک کو بھی کامیاب ہوتے نہیں دیکھا۔ کسی کا چاقو اب تک ٹارگٹ کے اس دائرے میں نہیں پڑا تھا جس کے لیے وہ کوشاں تھے۔ یہ بڑا دلچسپ مشغلہ ہے، نصرت گنجے میزبان کی طرف مڑ کر بولا۔ جی حضور، کیا میں بھی کوشش کروں؟ ضرور ضرور، کیا میں حضور کے نام کا اعلان کر دوں؟ میرا نام زرگام ہے، نصرت بولا۔ یہ نام دراصل اس کے پرسرار دوست کا منتخب کیا ہوا تھا، اس نے اسے تاکید کر دی تھی کہ وہ اپنی اصلیت کسی پر بھی ظاہر نہ کرے۔ طاقت کے نئے دوست گنجے نے بلند آواز میں کہا، مسٹر زرگام اب اپنی مشاکی کا مظاہرہ کریں گے۔ دوسرے لوگ ایک طرف ہٹ گئے۔ نصرت نے کشتی سے ایک چاقو اٹھایا، ٹارگٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس میں کئی دائرے تھے اور ان کا قطر 2 انچ تھا۔ نیلا دائرہ، نصرت نے کہا، اور دوسرے ہی لمحے میں چاقو اس کے ہاتھ سے نکل کر نیلے دائرے میں پیوست ہو گیا۔ اس نے دوسرا چاقو اٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد ہر دائرے میں ایک ایک چاقو پیوست نظر آنے لگا۔ نشانہ بازوں میں سے کئی اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک سارا حال بینڈ کی موسیقی سے گونجنے لگا۔ نصرت بوکھلا کر آواز کی طرف مڑا۔ حال کے دوسرے سرے پر ایک دروازے سے نیم اوریاں انگریز لڑکیوں کی ایک قطار برآمد ہو رہی تھی۔ 15 نیم اوریاں لڑکیوں کا رقص۔ نصرت کے ہاتھ سے آخری چاقو چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ لڑکیوں کی قطار آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ نصرت پتھر کے بت کی طرح کھڑا رہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور کانوں کی لمحے خون اگلتی معلوم ہو رہی تھی۔ لڑکیاں اس کے گرد دائرہ بنا کر ناچنے لگیں۔ لاؤڈ اسپیکر سے موسیقی منتشر ہو رہی تھی۔ اس کے گرد 15 حسین ترین لڑکیاں ناچ رہی تھیں اور حال میں 16واں متنفس وہ خود تھا۔ نشانہ بازوں اور گنجے میزبان کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اچانک حال کے سارے کمکمے بج گئے اور اندھیرے میں سریلے کہکہوں اور چیخوں نے یلغار کر دی۔ طاقت، سردیوں کی شفاف چاندنی جنگل پر بکھری ہوئی تھی۔ کرنل فریدی نے اپنی شاندار کیڈیلاک سڑک کے نیچے اتار دی۔ نکھری ہوئی چاندنی میں سائیں سائیں کرتا ہوا جنگل بڑا پرکشش معلوم ہو رہا تھا۔ فریدی کار سے اتر کر نیچے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے پچھلی نشست کی کھڑکی پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم زندہ ہو یا مر گئے، اس سردی میں مرنے سے بھی اعتراض نہ کروں گا۔ اندر سے آواز آئی اور یہ آواز کیپٹن حمید کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا، کیا گاڑی کو دھکا دینا پڑے گا؟ رسی نکالو، دیکھیے، اگر میں گر کر مر گیا تو تمام تر ذمہ داری آپ پر ہوگی، حمید نے کہا۔ میرے ہاتھ اور پیر بری طرح ٹھٹھر گئے ہیں اور اگر اس وقت میں نے درخت پر چڑھنے کی حماقت کی تو سیدھا تخت سرا میں پہنچ جاؤں۔ رسی نکالو، فریدی جھنجھلا کر بولا۔ حمید نے کار سے ایک موٹی سی رسی کا لچھا نکال کر زمین پر پٹک دیا۔ میں تمہیں درخت پر نہیں چڑھاؤں گا، فریدی نے کہا اور رسی کا لچھا اٹھا کر ایک طرف چلنے لگا۔ حمید نے حیرت کے اظہار میں اپنی شانوں کو جنبش دی اور وہ بھی اس کے ساتھ اس طرح چلنے لگا جیسے اسے کوئی پیچھے سے دھکیل رہا ہو۔ سڑک کے دونوں طرف کچھ اس قسم کی جھاڑیاں تھیں جنہیں پار کرنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اندر کی طرف ان کا پھیلاؤ کتنا ہوگا۔ مجھے بتائیے آخر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، حمید نے کہا۔ تم پرواہ نہ کرو، رسی اٹھا لینے کے بعد تم یہاں سے چپ چاپ کھسک جاؤ گے، سمجھے؟ پھر یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ فریدی نے ایک جگہ رک کر رسی کا لچھا کھولا اور اس کے سرے پر پھندا بنانے لگا. حمید ہلکی سی بے تکی آوازیں نکالتا ہوا اپنی گردن مسل رہا تھا. فریدی نے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں گوارا کی رسی کا پھندا ایک درخت کی ایک موٹی سی شاخ میں پڑ چکا تھا اور اب وہ رسی کو جھٹکے دے کر اس کی مضبوطی کا اندازہ کر رہا تھا. اب کب ملاقات ہوگی, حمید نے رو دینے والی آواز میں پوچھا اور فریدی کو بے ساختہ ہنسی آ گئی. میں بالکل مایوس ہو گیا ہوں, حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا. اس نے فریدی کو رسی پر چڑھتے دیکھا اور اپنا سر کھجانے لگا, لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ چلو اچھا ہی ہوا, جب تک ملاقات نہ ہو بہتر ہی ہے. آج کل کرنل فریدی روز ہی نت نئی حرکتیں کر رہا تھا اور پھر وہ ان کا مقصد بھی نہیں بتاتا تھا. فریدی درخت پر پہنچ چکا تھا, رسی حمید کے پیروں کے پاس آ گری. اس نے اسے طے کر کے اٹھایا اور کیڈی میں آ بیٹھا. انجن سٹارٹ کر دینے کے بعد بھی وہ تھوڑی دیر تک ساکت و سامت بیٹھا رہا, حالانکہ فریدی نے تاکید کر دی تھی کہ وہ یہاں سے فوراً چلا جائے. حمید دراصل اسی کے متعلق سوچ رہا تھا. وہ اس وقت شہر سے 40 میل کے فاصلے پر ایک ویرانے میں تھا. گھر سے چلتے وقت جب فریدی نے رسی کی فرمائش کی تھی تو صرف یہ بتایا تھا کہ ایک درخت پر چڑھنا ہوگا, مگر اس حماقت کا مقصد کیا تھا اسے حمید بار بار ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی نہ سمجھ سکا. آخر کیڈی چل پڑی, سڑک سنسان پڑی تھی, اس لیے حمید بے کھٹکے اسے زیادہ سے زیادہ رفتار سے چلا رہا تھا. تھوڑی دیر میں وہ سب کچھ بھول گیا کیونکہ سردی کی شدت نے خود اسی کے خیال کے مطابق اس کی کھوپڑی تک منجمد کر دی تھی. وہ جلد سے جلد شہر پہنچنا چاہتا تھا. سردی کی شدت کے باوجود بھی چاندنی بڑی بھلی لگ رہی تھی, حمید کو اس کا بھی احساس تھا, مگر سردی وہ چیخ چیخ کر گانے لگا محض اس خیال سے کہ چیخنے سے جسم میں گرمی آتی ہے. حمید اچھا گا لیتا تھا, لیکن اب اسے وہ کیا کرتا کہ سردی کی وجہ سے ہر بول کی دھن انگریزی ہوتی جا رہی تھی. خدا خدا کر کے وہ شہر پہنچا. راستے میں سب سے پہلے ہائی سرکل نائٹ کلب ہی ایک ایسی جگہ ملتی تھی جہاں وہ اپنے ٹھٹھرے جسم کو گرمی پہنچا سکتا تھا. اس نے کیڈی کمپاؤنڈ میں کھڑی کر دی اور کلب کی عمارت میں گھس گیا. 11 بج چکے تھے اور یہی وقت کلب کی رونق کا تھا. اسے ایک بھی میز خالی نہ دکھائی دی, لیکن ایسا بھی کیا تھا کہ وہ وہاں سے یوں ہی رخصت ہو جاتا. اس نے منیجر کے کمرے کا رخ کیا. ہائی سرکل کا منیجر اس کے خاص شکاروں میں سے تھا. وہ حمید کو شعر سناتا تھا. جب شعر نہیں سوچتے تھے تو نثر ہی میں مکھن لگانا شروع کر دیتا تھا, اور اس کا ایمان تھا کہ حمید کی ناخوشی اس کے لیے ایسے لمحات لا سکتی ہے جو مسند عشق پر بھی پانسی کے تختے کا مزہ دے. وہ حمید کو اپنے آفس میں دیکھ کر گھبرا گیا. آہا, کپتان صاحب واللہ بڑے موقع سے تشریف لائے, وہ اس کی پیشوائی کے لیے اٹھتا ہوا بولا. بور مت کرو, بیٹھ جاؤ, وہاں کوئی میز خالی نہیں ہے, اس لیے میں یہیں بیٹھ کر کافی پیوں گا. ذرا جلدی سے کافی منگواؤ, خوب گرم ہونی چاہیے, ورنہ کافی پاٹ کسی شاعر کے سر پر پھوٹے گی. حمید ایک کرسی میں گرتا ہوا بولا, ضرور ضرور جناب سر آنکھوں پر, مگر اس ٹھٹھرا دینے والی رات میں آپ تنہا ہیں, مجھے حیرت ہے بقول شاعر. نہیں شاعر نہیں, کافی جلدی کرو, حمید میز پر ہاتھ مار کر بولا. ابھی لیجیے, منیجر میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجانے لگا. ایک ویٹر کمرے میں داخل ہوا اور کافی کا آرڈر لے کر چلا گیا. منیجر حمید کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتا رہا. آنے والی لمحات خود اس کی دانش میں اس کے لیے بہتر نہیں ہو سکتے تھے. ہائی سرکل نائٹ کلب میں حمید کا داخلہ ہمیشہ اس کے لیے کسی نہ کسی پریشان کا باعث بن جایا کرتا تھا. کیا دیکھ رہے ہو, اچانک حمید اسے گھورنے لگا. کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں, میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج آپ کے انداز بڑے شاعرانہ قسم کے ہیں. آہ, بالکل عاشق نامراد وہ مہجور کے لیے, وہ جو ہجر کی سنسان راتوں میں تڑپتا رہا. او کپتان صاحب, آج آپ کے چہرے پر بڑا سوز و گداز ہے. آہ آہ, میں سمجھا بے وفائی, محض بے وفائی, کسی ستمگر نے آپ کے دل کے ٹکڑے کر دیے ہیں بقول شاعر. حمید منہ پھاڑے اسے گھورتا رہا, اور پھر جیسے ہی اس نے شعر پڑھنے کا ارادہ کیا حمید اچھل کر کھڑا ہو گیا. اگر تم نے آج مجھے ایک بھی شعر سنایا تو اس عمارت میں زلزلہ آ جائے گا, سمجھے؟ میں سمجھ گیا جناب, منیجر ٹھنڈی سانس لے کر بولا. یقیناً آپ پر کسی ستمگر نے ظلم ڈھایا ہے. ستمگر کے چچا ابھی تک کافی نہیں آئی. او ٹھہریے, میں خود دیکھتا ہوں, منیجر نے کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا. اس کے جانے کے لمحوں کے بعد ایک اینگلو انڈین لڑکی آفس میں داخل ہوئی اور حمید کی طرف دیکھے بغیر مڑ کر دفتر کا دروازہ بند کرنے لگی. پھر دروازہ بند کر کے اس طرف مڑتے ہی وہ کچھ چونک سی پڑی. منیجر کہاں ہیں, اس نے پوچھا. تشریف رکھیے, وہ ابھی آتے ہیں, لڑکی بیٹھ گئی. حمید نے اس پر تفصیلی نظر ڈالی اور ہائی سرکل نائٹ کلب کے منیجر کی قسمت پر اش اش کیے بغیر نہ رہ سکا, کیونکہ جس انداز میں اس نے دفتر میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا تھا وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ منیجر سے کافی بے تکلف ہے. لڑکی بہت حسین اور پرکشش تھی. اتنے میں کسی نے آفس کے دروازے کا ہینڈل باہر سے گھمایا, دروازہ کھل گیا. اور منیجر کی بوکھلائی ہوئی شکل دکھائی دی. او ہو, وہ اندر گھستا ہوا بولا اور اس طرح درمیان ہی میں رک گیا جیسے پرانی کہانیوں والے کسی شہزادے کی طرح پتھر کا ہو گیا ہو. منیجر پلیز یہ تمہارا انتظار کر رہی ہے, حمید اسے مینیخیز انداز میں آنکھ مار کر بولا. او ہاں ہاں, منیجر دونوں ہاتھ پھیلا کر لڑکی کی طرف بڑھا. کیا تم بہت مشغول ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا. نہیں تو بالکل نہیں, لڑکی حمید کی طرف دیکھنے لگی. اوہ کیا میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں؟ حمید نے کہا. نہیں نہیں, لڑکی مسکرائی, آپ بیٹھیے, میں تو یوں ہی بس چلی آئی. وہاں حال میں کوئی میز خالی نہیں تھی. اچھا اچھا, میں بھی اسی اتفاق کا شکار ہوں, حمید نے منیجر کی طرف مڑ کر کہا. بڑے کافی پارٹ کے لیے کہہ دو اور تین کا. منیجر کچھ اس درجہ بوکھلایا ہوا تھا کہ میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجانے کی بجائے سرپٹ باہر نکل گیا. کیا آپ میرے لیے تکلیف کر رہے ہیں؟ لڑکی نے حمید سے کہا. کیسی تکلیف بھلا, اس میں تکلیف کیسی؟ ایسی خطرناک سردی میں کسی کو کافی پیش کرنا تکلفات میں سے نہیں ہو سکتا. اور شکریہ, سردی تو واقعی بہت زیادہ ہے, حمید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک ویٹر نے اندر آ کر کہا. آپ کو ایک صاحب یاد فرما رہے ہیں مجھے؟ جی ہاں, میں ابھی حاضر ہوا, حمید لڑکی سے کیسا ہوا باہر نکل گیا. لیکن وہ ایک صاحب جنہوں نے اسے یاد فرمایا تھا منیجر کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ اس حماقت کا مطلب, حمید بنا کر بولا, میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا جناب کپتان صاحب کہ آپ اس پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. کیا وہ تمہاری محبوبہ ہے؟ پیارے منیجر, آپ کو اس سے سروکار نہ ہونا چاہیے جناب. اگر وہ تمہاری محبوبہ ہے تو مجھے افسوس ہوا, تم اس کے قابل نہیں ہو. کیا عمر ہوگی تمہاری؟ آپ خامخواہ بات بڑھا رہے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ تم 45 کے ضرور ہوگے کپتان صاحب, اور وہ 24 سے زیادہ نہیں ہوگی, میرا دعویٰ ہے. آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں, میں تمہارا بھلا ہی چاہوں گا. آپ براہ کرم, میں یہاں حال میں ایک میز کا انتظام کیے دیتا ہوں. کچھ بھی ہو وہ کافی میرے ساتھ پیے گی, میں اسے مدعو کر چکا ہوں. ارے جان کیوں نکل رہی ہے؟ کیا مجھے ڈاکو سمجھتے ہو؟ دیکھیے میں اسے پسند نہیں کرتا, مجھے تمہاری پسند کی پرواہ نہیں, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ انتخاب غلط ہے. تم 40 سے اوپر ہو, اس لیے کم سے کم 30 سال کی محبوبہ ہونی چاہیے. اچھا, میری عمر کے متعلق تمہارا کیا اندازہ ہوگا؟ حمید صاحب, منیجر دانت پیس کر بولا, اتنا یاد رکھیے کہ چونٹی بھی دب کر کاٹ ہی لیتی ہے, اس لیے میں نے آج تک کسی چونٹی سے عشق نہیں کیا. تم ٹھیک کہتے ہو. اچھا, ہم تینوں وہیں کافی پیئیں گے, ورنہ دوسری صورت میں کیا فائدہ کہ تمہاری محبوبہ تمہاری حالت پر کہہ لگانے پر مجبور ہو جائے. ہاں شاباش, حمید نے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر وہاں سے چل دیا. آفس میں اینگلو انڈین لڑکی ایک آرام کرسی پر نیند دراز چھت کی طرف دیکھ رہی تھی. حمید نے آفس میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا. لڑکی بدستور آرام کرسی میں پڑی رہی. معاف کیجیے گا, اس نے مسکرا کر کہا, میں بہت تھک گئی ہوں. او ہو, کوئی بات نہیں, حمید نے سنجیدگی اور بھولے پن کے ساتھ کہا. منیجر بہت اچھا آدمی ہے, اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا. جی ہاں, لڑکی مسکرائی, ہم دونوں گہرے دوست ہیں. او تب تو آپ مجھے بھی اپنا گہرا دوست سمجھیے, کیونکہ منیجر سے میرے تعلقات بہت پرانے ہیں. بڑی خوشی ہوئی, مجھے حمید کہتے ہیں, میں ڈالی ہوں. ڈالی, واہ کتنا حسین نام ہے, حمید نے کہا اور منیجر کی طرف دیکھنے لگا جو دروازے میں کھڑا احمقوں کی طرح پلکیں جھپکا رہا تھا. حمید اسے آنکھ مار کر بولا, یہ نام سن کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کانوں میں چاندی کی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں, مدھم سروں میں کسی نے ستار چھیڑ دیا ہو اور دور کسی ویرانے میں. منیجر پر کھانسیوں کا دورہ پڑ گیا, لیکن لڑکی اس کی طرف دھیان دیا بغیر بولی, او آپ تو شاعر معلوم ہوتے ہیں. شاعر تو وہ ہیں, حمید نے منیجر کی طرف اشارہ کیا. او منیجر کی شاعری, لڑکی نے کہکہ لگایا. یہ مجھے اردو میں شعر سنا کر انگریزی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں, پتہ نہیں ٹھیک کرتے ہیں یا غلط, میں تو غلط ہی سمجھتی ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی ترجمہ سنے بغیر خیال کس طرح ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ حمید نے کہا. تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ لڑکی نے منیجر سے کہا. کافی آ رہی ہے, منیجر مردہ سی آواز میں بولا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا. حمید کی صلاحیتوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا. یہیں اپنے کلب ہی میں اس نے مختلف اوقات میں حمید کے ساتھ مختلف لڑکیاں دیکھی تھیں. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ حمید تھوڑی ہی دیر میں نہ صرف خود لڑکیوں سے بے تکلف ہو جاتا ہے بلکہ انہیں بھی بے تکلفی پر مجبور کر دیتا ہے. وہ بڑی بے دلی سے آگے بڑھا اور ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا. اتنے میں کافی بھی آ گئی. حمید نے 3 کپ تیار کیے. او ہو, واقعی آپ کو بہت تکلیف ہوئی, لڑکی نے کافی کا کپ لیتے ہوئے کہا. کیا آپ کی دانش میں مجھے تکلیف ہوئی ہے؟ حمید نے منیجر سے پوچھا. اس نے کوئی جواب نہ دیا لیکن کافی کا کپ لے کر اس طرح ہونٹوں سے لگا لیا جیسے حمید کا خون پینے جا رہا ہو. ہاں آپ کسی شعر کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی, حمید نے لڑکی سے کہا اور وہ منیجر کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی لیکن پھر جلد ہی سنجیدہ بھی ہو گئی. وہ کس حد تک منیجر کے جذبات کا پاس کرتی تھی مگر اس کی وجہ حمید کی سمجھ میں نہ آ سکی. وہ سوچنے لگا کہ حقیقتاً لڑکی بھی اس کھوسٹ میں دلچسپی لے رہی ہے. لڑکی اچانک خاموش اور فکر مند ہو گئی تھی. اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے اسے منیجر کے سلسلے میں اپنے رویے پر ندامت ہو. پھر کافی پینے کے دوران میں وہ ایک بار بھی نہیں بولی اور کافی ختم کر چکنے کے بعد اٹھ ہی گئی. مجھے جلدی ہے, اس نے حمید سے کہا. امید ہے کہ پھر ملاقات ہوگی. ضرور ضرور, حمید نے جواب دیا لیکن اب اس کے انداز میں کافی بے تکلفی پیدا ہو گئی. لڑکی کے ساتھ ہی منیجر بھی باہر چلا گیا. حمید وہیں بیٹھا رہا. اچانک اس کی نظر ایک ریشمی رومال پر پڑی جو اسی آرام کرسی پر پڑا ہوا تھا جس پر لڑکی تھی. حمید نے اسے غیر ارادی طور پر اٹھا لیا. ایک لطیف سی خوشبو اس کے دماغ میں گونج کر رہ گئی. رومال کے نیچے ایک چھوٹی سی سنہری ٹکیا پڑی بجلی کی روشنی میں چمک رہی تھی. حمید نے اسے بھی اٹھا لیا. اس کا قطر قریب قریب چونی کے برابر ضرور ہوگا اور ٹکیا سونے کی تھی. دوسرے ہی لمحے میں حمید کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. اس سنہرے سکے پر ایک طرف طاقت تحریر تھا اور دوسری طرف ایک مہر تھی, بالکل اسی قسم کی مہر جیسی سرکاری کرنسی میں ہوتی ہے, لیکن وہ سنہرا سکہ رائج الوقت سکوں میں سے نہیں تھا. غیر مہذب آدمی, یہ سکہ اس سے قبل بھی کئی بار حمید کی نظر سے گزر چکا تھا. اس نے اسے فریدی کے پاس دیکھا تھا. وہ اکثر فرصت کے اوقات میں کافی غور و خوض کے ساتھ اس کا جائزہ لیا کرتا تھا. اس کے متعلق استفسار پر حمید نے اسے بارہا بڑبڑاتے سنا تھا. ہو سکتا ہے کہ سنہری ٹکیا کسی بہت بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو. بس اتنا ہی, اس کے بارے میں وہ یہی ایک جملہ کئی بار سن چکا تھا اور اس وقت اسی قسم کا ایک دوسرا سکہ دیکھ کر وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا. باہر قدموں کی آہٹ ہوئی اور حمید نے سکہ اور رومال جیب میں ڈال لیے. آنے والا منیجر ہی تھا. لا حول ولا قوت, وہ اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوا بڑبڑایا. مائنڈ دیٹ مائی ڈیئر, حمید اسے انگلی دکھاتا ہوا بولا. میں لاہور سے بھاگنے والے شیطانوں میں سے نہیں ہوں کپتان صاحب. میں آپ کو اپنا دوست سمجھتا تھا, آپ کے لیے خلوص رکھتا تھا. آپ نے میرے اعتماد کو ٹھیس لگائی ہے بقول شاعر. یقیناً اس وقت شاعر کوئی مرثیہ گو ہوگا, اس لیے معاف رکھو. دوران گفتگو میں حمید نے جیب سے وہی رومال نکال لیا جو اسے آرام کرسی پر ملا تھا لیکن منیجر نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں. حمید اسے بار بار اپنے چہرے کے قریب نچانے لگتا. منیجر کہہ رہا تھا, آپ اتنے دنوں کے تعلقات کبھی پاس نہیں کرتے. کیا کیا ہے میں نے, بتاؤ کیا کیا ہے میں نے. حمید بھی جھنجھلا گیا. آپ نے خیر, میں کچھ نہ کہوں گا, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, منیجر غمناک لہجے میں بولا. حمید نے جیب سے وہی سکہ نکالا اور اسے چٹکی میں لے کر میز کے گوشے کو آہستہ آہستہ کھٹکھٹانے لگا. منیجر نے اسے دیکھا لیکن اس کے انداز میں کچھ اس قسم کی بے تکلفی تھی جسے بناوٹی نہیں کہا جا سکتا تھا. حمید نے اسے وہ سکہ اچھی طرح دکھا دیا لیکن پھر بھی منیجر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی. بہرحال حمید کو یقین ہو گیا کہ وہ سکہ اور رومال منیجر کے نہیں ہو سکتے. حمید نے اسے احتیاط سے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا اور رومال کو منیجر کی نظر بچا کر اسی آرام کرسی پر ڈال دیا جس پر سے اسے اٹھایا گیا تھا. پھر اس کا ذہن اس طلائی سکے میں الجھ کر رہ گیا. کیا وہ اسی لڑکی کا تھا؟ رومال تو یقیناً لڑکی ہی کا تھا کیونکہ وہ اسے اس کے ہاتھ میں بھی دیکھ چکا تھا, مگر سکہ ڈالی کہاں رہتی ہے؟ وہ اچانک منیجر سے پوچھ بیٹھا. میں نہیں جانتا, منیجر نے چیخ کر کہا. دفتر حمید سنجیدہ ہو گیا. اب وہ اس معاملے کو مذاق ہی تک محدود نہیں رکھنا چاہتا تھا. اسے اس سکے کے متعلق معلومات فراہم کرنی تھی. اس سکے کی مہر اسے اس معاملے میں سنجیدہ ہونے پر مجبور کر رہی تھی. یہ مہر دراصل اسی کے ملک کا سرکاری نشان تھی اور ملکی کرنسی کے علاوہ سرکاری کاغذات میں بھی استعمال ہوتی تھی اور عام آدمیوں کے لیے اس کا استعمال قطعی غیر قانونی تھا, ورنہ حمید یہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ ٹکیا سونے کی تجارت کرنے والی کسی فرم سے تعلق رکھتی ہوگی. بہرحال حمید قطعی سنجیدہ ہو گیا. اگر میرے اس رویے سے تمہیں تکلیف پہنچی ہو تو مجھے افسوس ہے, میں صرف مذاق کے موڈ میں تھا. تم تو میری عادت سے واقف ہو, اب میں اس مسئلے پر تم سے کبھی کوئی گفتگو نہ کروں گا. منیجر نے اسے غور سے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. میں سچ کہتا ہوں, یہ محض مذاق تھا, حمید نے دوبارہ سنجیدگی سے کہا. میں تو صرف تمہیں چڑھانا چاہتا تھا, تمہاری چڑچڑاہٹ مجھے بہت پسند ہے. حمید پھر ہنسنے لگا. اس بار منیجر بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا لیکن وہ ہنسی خوشی دلی کی علامت نہیں تھی, وہ زبردستی ہنس رہا تھا. حمید تھوڑی دیر تک بیٹھا پائپ پیتا رہا, پھر چند رسمی جملے کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا. اسے دراصل اس ویٹر کی تلاش تھی جو لڑکی کی موجودگی مرغی نے آفس میں آیا تھا، وہ اسے حال ہی میں ایک جگہ مل گیا۔ حمید اسے اشارے سے بلا کر آگے بڑھ گیا۔ دونوں آگے پیچھے بلیئرڈ روم میں داخل ہوئے۔ حمید نے جیب سے 10 کا ایک نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ فرمائیے، ویٹر نے نہایت ادب سے پوچھا، یہ تمہارا انعام ہے؟ ویٹر متحیرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں صرف تھوڑی سی معلومات چاہتا ہوں، حمید بولا۔ فرمائیے، کیا وہ لڑکی کلب کی مستقل ممبر ہے جو ابھی مینیجر کے آفس میں تھی؟ جی ہاں، وہ مستقل ممبر ہیں۔ نام کیا ہے؟ مس ڈریلا مورگن۔ کہاں رہتی ہے؟ یہ مجھے معلوم نہیں جناب، بھلا میں کسی کے گھر کا پتہ کیسے جان سکتا ہوں؟ تم کوشش کرو تو میرے لیے معلوم کر سکتے ہو۔ وہ کس طرح جناب، میں آپ کی خدمت کرتے ہوئے فخر محسوس کروں گا۔ اس وقت 12:15 ہیں، ٹھیک 15 منٹ بعد مینیجر سونے کے لیے اوپری منزل پر چلا جائے گا۔ وہ لڑکی مینیجر کی خاص دوستوں میں سے ہے، سب جانتے ہیں؟ جی ہاں جناب، تم کلرک سے اس کا پتہ معلوم کر سکتے ہو، وہ کبھی نہ بتائے گا۔ او سنو تو صحیح، جب مینیجر سونے کے لیے اوپر چلا جائے تو تم کلرک سے کہنا کہ مینیجر نے کچھ چیزیں مس ڈریلا تک پہنچانے کے لیے کہا تھا، لیکن جلدی میں نہ تو تم نے ہی اس کا پتہ پوچھا اور نہ مینیجر نے بتایا، لہٰذا ہاں سمجھ گئے۔ جی ہاں، ویٹر نے کہا، لیکن اس کے انداز میں اب بھی ہچکچاہٹ تھی۔ ڈرو نہیں، کیا تم مجھ سے واقف نہیں ہو؟ اچھی طرح واقف ہوں کپتان صاحب، تم یہ جانتے ہو کہ میں مینیجر کو اکثر چھیڑتا رہتا ہوں۔ جانتا ہوں جناب، ویٹر مسکرایا۔ تم یقین رکھو، کلرک کو ذرا برابر بھی شبہ نہ ہوگا۔ اچھا، میں تمہیں کمپاؤنڈ میں ملوں گا، میری گاڑی پہچانتے ہو نا؟ جی ہاں جناب، ویٹر نے 10 کا نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ حمید وہاں سے نکل کر کمپاؤنڈ میں آ گیا۔ سردی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ کیڈی میں بیٹھ گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے تک اسے اسی طرح بیٹھے رہنا پڑا، لیکن اسے اپنی اسکیم میں ناکامی نہیں ہوئی۔ ویٹر کیڈی کے پاس آ کر آہستہ سے بولا، 13 Algon Square, Queens Street۔ شاباش، آئندہ بھی تمہیں موقع دیا جائے گا، حمید نے کہا، کیڈی سٹارٹ کر دی۔ نصرت خان صوفے سے اٹھ کر وحشیانہ انداز میں چلتا ہوا ٹیلی فون تک گیا، جس کی گھنٹی بڑی دیر سے بج رہی تھی۔ اس نے دانت پیس کر ریسیور اٹھایا اور ماؤتھ پیس میں بہت زور سے ڈھاڑا، کون ہے؟ چچ چچ، دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو، کہا کرتے ہیں دوست؟ نہیں کہا کرتے، میں کسی کا غلام ہوں۔ طاقت، دوسری طرف سے آواز آئی، آہا تم ہو دوست؟ نصرت خان کا لہجہ نرم ہو گیا، اچھا ہیلو، بہت اچھے، ہاں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ دیکھو دوست، مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں شہزادہ ہوں اور ایک شہزادے ہی کی طرح رہتا ہوں، لیکن تمہاری تہذیب میرے لیے تکلیف دہ ہے اور میں اتنا مہذب ہرگز نہیں بن سکتا جتنا تم مجھے بنانا چاہتے ہو۔ نہیں دوست، تم میرے لیے اتنی سی قربانی تو کرو، آخر تمہارا نقصان کیا ہے اس میں؟ نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے غصہ آ جاتا ہے، ابھی وہ دونوں گدھے آتے ہوں گے۔ کون؟ دوسری طرف سے آواز آئی، وہی جو مجھے مسافرہ کرنے کی مشق کرا رہے ہیں۔ ہاں مجھے اطلاع ملی ہے، دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا گیا، کل تم نے ان میں سے ایک کا ہاتھ توڑ دیا ہے۔ میں کیا کرتا، بار بار ہاتھ ملاؤ، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، آخر غصہ آ گیا، لیکن میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ خیر خیر، گھبراؤ نہیں، تم بہت جلد کامیاب ہو جاؤ گے، میں تمہاری خاطر دوست، نصرت خان نے کہا، ورنہ اب تک میں سچ مچ بہت غصہ ور ہوں۔ اچھا اچھا، میں تھوڑی دیر بعد پھر تمہیں فون کروں گا اور تم جواب میں ہیلو کہو گے۔ اچھا بابا، نصرت نے طویل سانس لے کر کہا اور ریسیور رکھ کر ایک صوفے میں گر گیا۔ کھانے کی میز پر 4 آدمی تھے، ایک تو نصرت خان تھا، دوسری ایک عورت، تیسرا ایک دیر عمر کا مرد تھا، چوتھا ایک خوشرو اور تندرست جوان۔ نصرت خان نے بڑی پلیٹ سے مرغ مسلم اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے اس کی ٹانگیں الگ کر لی۔ یوں نہیں، عمر نے اسے ٹوکا، بکو مت۔ نصرت خان مرغ کی ٹانگیں دانتوں سے ادھیڑتا ہوا گرایا۔ عمر آدمی نے ایک طویل سانس لی اور خاموشی سے کھانے میں مشغول ہو گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نصرت خان کی خونخوار آنکھوں کی طرف دیکھ سکتا۔ نصرت خان کے ہاتھ اور دانت برابر کام کرتے رہے۔ اس نے چھری اور کانٹے کو اٹھا کر کمرے کے دوسرے سرے پر پھینک دیا تھا۔ یہ بری بات ہے، زرغام عورت بولی، ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرے ہی لمحے میں نصرت خان کا گندا ہاتھ عورت کے گال پر پڑا، وہ کرسی سمیت دوسری طرف الٹ گئی۔ ابے تو کیا واقعی جانور ہے، نوجوان دھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ نصرت خان کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ خونخوار آنکھوں سے اس نوجوان کو گھور رہا تھا۔ معمر آدمی عورت کو اٹھانے لگا، اچانک نصرت خان نے کھانے کی میز الٹ دی۔ نوجوان اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بری صورت سے پیچھے ہٹا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نصرت خان اس کے اوپر تھا۔ نوجوان نے بہت کوشش کی کہ اس کی گرفت سے نکل جائے، لیکن ممکن نہ ہوا۔ نصرت خان اسے اپنے بازوؤں میں جکڑے ہوئے بری طرح کھینچ رہا تھا۔ چھوڑ دیجیے، خدا کے لیے چھوڑ دیجیے، معمر آدمی گلوگیر آواز میں چیخا۔ نوجوان کی آنکھیں اپنے حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھیں. زرگام صاحب آپ کو خدا کا واسطہ چھوڑ دیجیے، عورت روتی ہوئی بولی. اچانک نصرت خان اسے چھوڑ کر الگ ہٹ گیا اور وہ کسی مردہ چھپکلی کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گیا. فون کی گھنٹی بجی اور نصرت خان چونک پڑا. وہ صوفے پر پڑا اونگ رہا تھا. ہیلو، وہ ماؤس پیس میں دھاڑا. طاقت، دوسری طرف سے آواز آئی. آہا دوست، تم ہو؟ ہاں میں ہوں، اور بہت زیادہ مغموم. کیوں تم مغموم کیوں ہو؟ تمہاری وجہ سے تم مجھے بہت دکھ پہنچاتے ہو. نہیں دوست، نصرت خان ہنسنے لگا. ہرگز نہیں، جس دن میں نے یہ محسوس کیا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا رہا ہوں، اسی دن نصرت خان خود اپنے ہی ہاتھوں کتے کی موت مر جائے گا. خان جلال والی مکلاق کا بیٹا احسان فراموش نہیں ہو سکتا. پچھلی رات تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. او دیکھو دوست، نصرت خان نے کہا، کھانے کے معاملے میں میرا مہذب ہونا ناممکن ہے. جس دن میں نے مریضوں کی طرح ہاتھ روک روک کر کھانا کھایا، اسی دن مجھے تبہ دکھ ہو جائے گا اور میں کتے کی موت مر جاؤں گا. جانوروں کی طرح کھانا کھائے بغیر بدن میں جان نہیں آتی. میرے اپنے نظریے کے مطابق کھانا اس طرح کھانا چاہیے جیسے ذرا بھی ہاتھ رکنے پر کوئی دوسرا اسے جبٹ لے جائے گا. تو تم بھی نظریات رکھتے ہو؟ دوسری طرف سے آواز آئی. ہاں میرے دوست، نصرت خان نے انگریزی میں کہا. ہاں تم انگریزی بھی بول سکتے ہو. نہ صرف انگریزی بلکہ فرانچ اور جرمن بھی، نصرت خان بولا. ان زبانوں میں لکھ پڑھ بھی سکتا ہوں. تب میرے دوست مجھے حیرت ہے کہ تم مہذب نہیں بن سکتے. ہاں دوست، میری تربیت ہی کچھ اس ڈھنگ سے ہوئی ہے کہ مجھ پر تعلیم کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا. میں نے قلعہ مکلاق کی چار دیواری ہی میں محدود رہ کر تعلیم حاصل کی ہے. تین انگریز معلم مجھے پڑھاتے تھے لیکن ان کی کڑی نگرانی ہوتی تھی. اگر وہ مجھے مہذب بنانے کی کوشش کرتے تو خان بابا کا کوئی ادنا سا پیادہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا. خان بابا کا قول ہے کہ موجودہ تہذیب نے صرف نامرد اور بزدل پیدا کیے ہیں. او لیکن اب تو تم خان بابا کی قید سے آزاد ہو. دوسری طرف سے آواز آئی. لیکن میں ان کے نظریے کا قائل ہوں، نصرت خان بولا. ویسے میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے بہت کچھ مہذب بنا دیا ہے، لیکن دوست کھانے کے معاملے میں کبھی تم مجھے مہذب یا دوسرے الفاظ میں مریض نہ بناؤ گے. خیر پرواہ نہ کرو، مجھے تم سے بڑی محبت ہے اور میں تمہاری زیادتیاں بھی برداشت کر سکتا ہوں. لیکن دوست اب کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، دیکھا جائے گا، نصرت خان بولا. اسی شام کو اس عمارت کے ایک کمرے میں نصرت خان ایک خوبصورت سی اینگلو انڈین لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا. تم بہت اچھی ہو، بہت خوبصورت، نصرت خان لڑکی سے کہہ رہا تھا. میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں. تب پھر تمہیں میرے کہنے پر چلنا ہوگا. میں ناچوں گا، میں تمہیں ناچنا سکھاؤں گی. یہ ہماری تہذیب کے لیے ضروری ہے. نصرت نے سر کی جنبش سے رضامندی کا اظہار کیا. گراموفون پر پہلے ہی سے موسیقی کا ریکارڈ چڑھا ہوا تھا. لڑکی نے ٹرن ٹیبل کو متحرک کر کے ساؤنڈ بکس رکھ دیا. کمرہ موسیقی سے گونجنے لگا. وہ کافی دیر تک کوشش کرتی رہی لیکن نصرت خان کے پلے کچھ بھی نہ پڑا اور لڑکی بری طرح تھک گئی. کیونکہ نصرت خان بالکل کسی نیزے باز کی طرح پینترے بدلنے لگتا تھا، وہ بار بار اسے ٹوکتی جا رہی تھی. نصرت خان جھلا گیا. کچھ اکتاہٹ بھی تھی لیکن لڑکی تھی کہ کسی طرح پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. آخر نصرت خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا، اس طرح کھڑی ہو جاؤ. لڑکی دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی. دفتر نصرت خان نے اس کی ٹانگوں میں اپنا پیر پھنسا کر دھکا دیا اور وہ منہ کے بل فرش پر جا گری. اس کی ناک سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا. وہ اتنی سخت جان بھی نہیں تھی کہ بے ہوش نہ ہو جاتی. برے پھنسے. سنہرا سکہ تقریباً ایک ماہ سے حمید کی جیب میں تھا لیکن ابھی تک اسے اس کی غرض و غایت نہیں معلوم ہو سکی تھی. ڈریلا سے اس نے دوستی کی اور یہ دوستی بے تکلفی کی حد تک پہنچ گئی، لیکن اسے یہ بھی نہ معلوم ہو سکا کہ وہ سکہ اسی کا تھا یا نہیں. حمید اپنی ہی دھن میں تھا. اس نے فریدی سے اس سکے کا تذکرہ نہیں کیا. البتہ اس نے فریدی سے اس سکے کے بارے میں ضرور پوچھا تھا جو خود فریدی کے پاس تھا، لیکن فریدی نے اسے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا. لہٰذا حمید نے سوچا کہ کیوں نہ وہ خود ہی اس کے متعلق تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھے. ہو سکتا ہے کہ وہ فریدی سے پہلے ہی کامیاب ہو جائے. بظاہر آج کل فریدی کے پاس کوئی کیس نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ بعض اوقات بہت زیادہ فکر مند نظر آنے لگتا تھا. ایسے حالات میں کبھی کبھی وہ پراسرار سکہ بھی اس کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا. آخر ایک دن حمید اس قصے کو چھیڑ ہی بیٹھا. فکر نہ کرو، کھیلو، کھاؤ، تفریح کرو. فریدی کا جواب تھا، اپنی کھوپڑی کا خون فضول جلاتے ہو؟ نہیں، میں آج کل کام کرنے کے موڈ میں ہوں، حمید بولا۔ مجھے حیرت ہے، فریدی نے خشک سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اچھا یہی بتا دیجئے کہ آپ ایک ماہ قبل درخت پر کیوں چڑھے تھے اور پھر دو دن تک کہاں رہے تھے؟ یہ بھی نہیں بتا سکتا، حماقت تھی، اور کیا کہوں، یہی سمجھو، اس نے کہا۔ ویسے مجھے آج کل ایک آدمی کی تلاش ہے۔ کس کی؟ والیے مکلاک کے بیٹے نصرت جلال کی۔ یہ کیا بلا ہے؟ وہ مکلاک کے قلعے سے گزشتہ ماہ فرار ہو گیا ہے۔ ہو جانے دیجئے، آخر آپ کو اس کی تلاش کیوں ہے؟ مکلاک آزاد علاقہ ہے، ہماری حکومت کو اس کی فکر کیوں ہونے لگی؟ والیے مکلاک نے ہم سے درخواست کی ہے کہ ہم اس کے بیٹے کو تلاش کرنے میں مدد دیں، اور اگر وہ درخواست نہ کرتا تب بھی حکومت کو اس میں دلچسپی لینی ہی پڑتی۔ کیوں؟ تمہیں وہ کیس تو یاد ہی ہوگا، ایک بازاری دوا فروش کے سلسلے میں جو جھگڑا ہوا تھا۔ کسی نے ایک کانسٹیبل کو اٹھا کر اس طرح پٹکا تھا کہ وہ ایک دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا، اور پھر وہ پانچ آدمیوں کو زخمی کر کے صاف نکل گیا تھا۔ ہاں وہ کیس مجھے یاد ہے، اور پولیس حملہ آور کا پتہ لگانے میں ناکام رہی تھی۔ حملہ آور کا جو حلیہ بیان کیا جاتا ہے وہ والیے مکلاک کے روانہ کیے ہوئے حلیے کے مطابق ہے، اور حادثے سے کچھ دیر پیشتر اسی حلیے کے ایک آدمی نے سلور مون ریستوران میں کھانا کھایا تھا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اب بھی یہی ہو؟ حمید نے کہا۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، جہنم میں جائے۔ آخر آپ کیوں درد سریر مول لے رہے ہیں؟ کیا اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات ہے؟ خاص ہی بات ہے، بہت زیادہ خاص۔ پرسوں میں نے ایک آدمی دیکھا ہے جو خان مکلاک کے لڑکے سے بہت مشابہ ہے، مگر اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی غیر مہذب کوہستانی ہے۔ وہ اپنا نام زرگام بتاتا ہے، نیشنل آئرن ورکس کا جنرل مینیجر ہے۔ حمید ہنس پڑا اور کافی دیر تک ہنستا رہا۔ کیوں، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ فریدی اسے گھورنے لگا۔ ایک ماہ قبل وہ آیا اور ایک بہت بڑے کارخانے کا جنرل مینیجر ہو گیا، ایک کوہستانی سردار کا لڑکا آئرن فیکٹری کا جنرل مینیجر۔ اس نے کبھی خواب میں بھی کوئی آئرن فیکٹری نہ دیکھی ہوگی۔ ہوں، فریدی کچھ سوچنے لگا، اور میں آج کل ایک دوسرے ادھیڑ بن میں ہوں، حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ حمید کہتا رہا، کیا کرنسی کی مہرے عوام بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ فریدی چونک کر اسے گھورنے لگا۔ مثال کے طور پر، حمید اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا، یہ سنہری ٹکیا، اس پر کرنسی کی مہر موجود ہے، لیکن سرکاری طور پر اسے سکہ نہیں کہا جا سکتا۔ تم نے میری اجازت کے بغیر، فریدی اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا، لیکن جملہ پورا نہ کر سکا۔ غالباً وہ اسے وہی سکہ سمجھا تھا جسے وہ بہت احتیاط سے ہر وقت اپنے پاس ہی رکھا کرتا تھا، وہ اب بھی اس کی جیب میں موجود تھا۔ ہاں کہیے کہیے، حمید بولا، کیا آپ مجھے چور سمجھتے ہیں؟ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اللہ مسبب الاسباب ہے جناب، حمید نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ضروری نہیں کہ جو نعمت آپ کو عطا ہو اس سے میں محروم رہ جاؤں۔ بکواس مت کرو، ادھر لاؤ، حمید نے سکہ اسے دے دیا۔ فریدی تھوڑی دیر تک دونوں سکوں کو دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر بولا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ جی ہاں دونوں، مگر ہم دونوں میں فرق ہے۔ آپ کا سکہ کسی خبیث صورت مرد کی ذات سے تعلق رکھتا ہوگا۔ تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ لمبی داستان ہے، حمید بولا، لیکن اس کے سکے کے مالک کے متعلق میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ حمید چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے سارا واقعہ دہرا دیا۔ اور تم اب اس کا تذکرہ کر رہے ہو، فریدی ملامت آمیز لہجے میں بولا، اگر آپ مجھے پہلے ہی اس کی اہمیت سمجھا دیتے۔ اہمیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ سرکاری مہر کا استعمال قطعی غیر قانونی ہے، اور فریدی کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اور یہ طاقت، یہ کیا بلا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا خیال ہے کہ یہ کسی دوا خانے کا اشتہار ہے، حمید مسکرا کر بولا۔ طاقت کسی طلائی یا نقرئی گولی کا نام ہوگا، کیا خیال ہے؟ پبلسٹی کا خیال اور انوکھا طریقہ۔ بکواس بند کرو، مجھے اس لڑکی کا پتہ بتاؤ جس کے رومال کے نیچے تمہیں یہ سکہ ملا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا تعلق کسی یونانی دواخانے سے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود اینگلو انڈین ہے۔ میں پتہ پوچھ رہا ہوں، حمید نے پتہ بتا دیا۔ فریدی نے اسے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔
جب کوئی کیس نہیں ہوتا تو آپ زبردستی کوئی نہ کوئی کام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ارے جناب, ضروری نہیں کہ یہ سنہری ٹکیاں آپ کے ذوق تجسس کے شایان شان ہی ثابت ہوں. سونا فروخت کرنے والی بہترین فرمیں اپنے سونے کو کسی خاص شکل میں ڈال کر فروخت کرتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ طاقت کسی خاص فرم کا ٹریڈ مارک ہو, مگر یہ سرکاری کرنسی کی مہر, فریدی بولا. ہو سکتا ہے کہ اس فرم نے اس کے لیے حکومت سے اجازت حاصل کر لی ہو. فرموں کے امکانات پر پہلے ہی میری نظر گئی تھی اور اس سلسلے میں میں نے اچھی طرح اطمینان کر لیا ہے کہ یہ کسی تجارتی فرم کا سونا نہیں ہے. پھر یہ کیا بلا ہے, خدا کے لیے کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی کیجیے گا. ڈریلا بہت زود رنج لڑکی ہے, اگر میں کبھی دیر سے پہنچتا ہوں تو بگڑ جاتی ہے. اگر آپ نے اسے کسی نئے کام سے الجھا لیا تو ہفتوں اس کی شکل دیکھنے کو ترسوں گا. وہی لڑکی جس کا پتہ تم نے بتایا ہے, فریدی نے پوچھا. جناب, لیکن آپ اس سے پریشان نہیں کریں گے, سمجھے؟ نہیں, میں اس سے نہیں ملوں گا. شکریہ, میری اولادیں آپ پر قربان, فریدی خاموش رہا. حمید نے جو کچھ بھی دیکھا وہ اسے خواب کی بات معلوم ہوئی. وہ شام ہی سے ڈریلا کا تعاقب کر رہا تھا اور اس وقت رات کے 8 بج گئے تھے. ڈریلا کا تعاقب اس کے لیے نئی بات نہیں تھی, وہ اس سے دوستانہ تعلقات بھی رکھتا تھا اور اکثر اسے دھوکے میں ڈال کر اس کا تعاقب بھی کرتا تھا. لیکن اسے یقین تھا کہ ڈریلا اس کی دورخی سے واقف نہیں ہے, اور اس درد سری کا باعث اس انوکھے سکے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا. حمید نے اسے جیمز مارٹن میں داخل ہوتے دیکھا. یہ ایک مشہور تمباکو فروش کمپنی تھی. وہ جانتا تھا کہ ڈریلا تمباکو سے رغبت نہیں رکھتی, لیکن پھر بھی وہ اکثر وہاں جاتی رہتی تھی. حمید نے تہیا کر لیا کہ وہ آج وہاں اس کی آمدرفت کا مقصد ضرور معلوم کرے گا. اس نے اسے اکثر کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے ایک بدے سے آدمی سے گفتگو کرتے دیکھا تھا, اس لیے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دونوں میں رومان چل رہا ہوگا. حمید برابر والی گلی میں گھس گیا. یہاں کئی کاریں کھڑی تھی اور جیمز مارٹن کے کاؤنٹر کے پیچھے کی کھڑکی اسی گلی میں کھلتی تھی. گلی میں اندھیرا تھا اور حمید کاروں کے درمیان میں گھس کر بآسانی کاؤنٹر دیکھ سکتا تھا کیونکہ اکبی کھڑکی کھلی ہوئی تھی. ڈریلا کاؤنٹر پر اپنا وینٹی بیگ رکھے اس میں کچھ تلاش کر رہی تھی. پھر اس نے کوئی چیز نکال کر کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف بڑھائی. حمید بجلی کی روشنی میں اس ننی سی چیز کی چمک دیکھ کر کھڑکی سے جا لگا. کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کی طرف اٹھایا, شاید وہ اسے زیادہ روشنی میں دیکھنا چاہتا تھا. یہ ایک چمکدار سنہری ٹکیا تھی. پھر اس آدمی نے بائیں طرف رکھی ہوئی تجوری کھولی, اس میں سے چند بڑے بڑے نوٹ نکالے اور انہیں گننے لگا. 100 کے 20 نوٹ اس نے ڈریلا کے سامنے رکھ دیے. ڈریلا نے انہیں کاؤنٹر سے اٹھا کر اپنے وینٹی بیگ میں ڈال لیا اور کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی. اب حمید اس کے تعاقب کا خیال ترک کر چکا تھا. وہ گلی سے نکل آیا, ڈریلا جا چکی تھی. وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے. اس سنہری ٹکیا کا حیرت انگیز مصرف اب اس کی سمجھ میں آ چکا تھا, لیکن مقصد آخر وہ تھی کیا بلا. حمید کافی دیر تک سڑک کے کنارے کھڑا خیالات میں گم رہا. آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اس سنہری ٹکیا کو اسی طرح استعمال کرے گا جس طرح ڈریلا نے کیا تھا. دوسرے لمحے میں وہ جیمسن اینڈ مارٹن کے کاؤنٹر پر تھا. اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے وہ سنہرا سکہ نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیا. کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی نے سکے کو چٹکی میں پکڑ کر اوپر کی طرف اٹھایا. چند لمحے اس پر نظر جمائے رہا, پھر نیچے جھک کر تجوری کھولی اور حمید کے سامنے کاؤنٹر پر 100 کے 20 نوٹ پڑے ہوئے تھے. دیکھیے سردی کی لہر کب تک رہتی ہے, حمید نوٹوں کو سمیٹتا ہوا بڑبڑایا اور وہ آدمی چونک کر اسے گھورنے لگا. کیا آپ مجھے پرنس ہنری کا تمباکو دے سکیں گے, حمید نے اس سے کہا. پرنس ہنری, وہ آدمی مسکرایا, جی ہاں, مگر آپ کو تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی, میرے پیروں میں شدید درد ہے. اس کمرے کے کسی شلف پر آپ کو ڈبے مل جائیں گے. معاف کیجیے گا تکلیف دے رہا ہوں, بات یہ ہے کہ یہ تمباکو زیادہ رائج نہیں ہے, خاص ہی خاص آدمی پیتے ہیں, اس لیے یہاں رکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. کوئی بات نہیں, حمید نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا. کدھر بتایا تھا, اس نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا جس پر پھولدار ریشمی پردہ لٹکا ہوا تھا, اور پھر اس نے دیوار سے لگے ہوئے سوئچ بورڈ کا ایک سوئچ آن کر دیا. پردے کے پیچھے روشنی نظر آنے لگی. حمید نے پردہ ہٹایا اور دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا, لیکن یہاں ایک پلنگ اور بستر کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا. وہ بڑی تیزی سے مڑا, مگر دروازہ بند ہو چکا تھا. دروازہ بھی عجیب تھا, ایسا معلوم ہوتا تھا اوپر سے لکڑی کا کوئی تختہ پھسل کر نیچے آ گیا ہو. کمرے کے دوسرے سرے پر اسی قسم کا ایک دروازہ اور بھی تھا.
حمید نے باری باری سے دونوں پر زور آزمائی کی لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں. بیکار ہے میرے دوست, اس نے اچانک ایک آواز سنی اور چونک پڑا. دوسرے دروازے کے قریب وہی آدمی کھڑا تھا جس سے کچھ دیر قبل اس نے کاؤنٹر پر 2000 روپے وصول کیے تھے. یہ کمرہ مقبرہ بھی بن سکتا ہے, اس نے مسکرا کر کہا. تم چیختے چیختے مر جاؤ تب بھی تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہ پہنچ سکے گی. نہ مجھے چیخنے کی ضرورت ہے اور نہ مرنے کی, حمید نے ہنس کر کہا, لیکن 2000 روپے تمہارے باپ بھی مجھ سے وصول نہیں کر سکتے. ہاں تم میری بوٹیاں اڑا دو. تم کون ہو؟ اس آدمی نے پوچھا. یہ نہیں بتا سکتا, ابھی نیا پھنسا ہوں اس لیے اناڑی پن میں مارا گیا. کون ہو تم؟ اس بار سخت لہجے میں پوچھا گیا. میں رشید ہوں, حمید نے سنجیدگی سے کہا. کون رشید؟ یار یہ سوال ٹیڑھا ہے, میرا مطلب یہ ہے کہ وہ سکہ تمہیں کہاں سے ملا تھا؟ جہاں سے سب کو ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے یہ تمہیں اپنے باپ کو بھی نہیں بتا سکتا, حمید نے سنبھل کر کہا. اور تم پوچھنے والے ہوتے ہی کون ہو؟ چپ چاپ دروازہ کھول دو ورنہ میں بہت برا آدمی ہوں. میری بات کا جواب دو, اس نے سرد لہجے میں کہا اور اب وہ خالی ہاتھ نہیں تھا. حمید کی طرف ایک ریوالور کی نال اٹھی ہوئی تھی. اسے تو جیب ہی میں رکھو, سنہرا سکہ رکھنے والے اتنے کمزور دل کے نہیں ہوتے. حمید مسکرا کر بولا, جواب دو, میں تمہارا سوال ہی بھول گیا, سکہ تمہیں کہاں سے ملا تھا؟ تم نے یہ سوال کبھی کسی اور سے بھی کیا تھا؟ حمید نے پوچھا. تم اپنی بکواس جاری ہی رکھو گے, اس آدمی نے دانت پیس کر کہا. ہاں اور تمہیں قطعی حق حاصل نہیں کہ تم مجھ سے اس قسم کا سوال کرو. سمجھے, مجھے یہی بتایا گیا ہے. کیوں خواہ مخواہ بات بڑھاتے ہو؟ کیا تمہیں یہاں کا پتہ بتایا گیا تھا؟ ظاہر ہے ورنہ میں کیوں آتا. لیکن تمہاری شناخت کا کارڈ میرے فائل میں نہیں ہے, یہ میری نہیں بلکہ دوسروں کی غلطی ہے, حمید نے برا سا منہ بنا کر کہا. وہ آدمی چند لمحے کچھ سوچتا رہا پھر بولا, سکہ تمہیں کس طرح ملا تھا؟ پھر وہی بکواس حمید بگڑ گیا. کیا تمہیں علم ہے کہ دوسروں کو سکہ کس طرح ملتا ہے؟ نہیں, اس نے بے ساختہ کہا لیکن پھر کچھ پشیمان سا نظر آنے لگا. پھر تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا یہ خلاف قانون نہیں ہے؟ ہے تو, اس نے آہستہ سے کہا. لیکن کیا تم نے ایک خلاف قاعدہ حرکت نہیں کی؟ کیا حرکت کی ہے میں نے؟ مجھ سے گفتگو کیوں کی تھی؟ اس نے کہا, پرنس ہنری کا تمباکو تمہیں کسی دوسری دکان سے بھی مل سکتا تھا. ہاں مجھ سے غلطی ضرور ہوئی ہے لیکن یہ بات قطعی بھول گیا تھا کہ مجھے روپے لے کر چپ چاپ یہاں سے چلا جانا چاہیے تھا. مجھے اطمینان نہیں ہوا, اس نے کہا. خیر پرواہ نہیں, حمید لاپرواہی سے کہا, تم مجھے شوق سے بند کر رکھو لیکن تمہیں اس کے لیے جواب دہی کرنی پڑے گی کیونکہ آج رات مجھے ایک کام انجام دینا ہے. اچھا ٹھہرو, وہ کچھ سوچتا ہوا بولا, میں اپنا اطمینان کیے لیتا ہوں. وہ ریوالور کا رخ حمید ہی کی طرف کیے ہوئے پلنگ کے قریب آیا اور فرش تک لٹکتی ہوئی چادر میں ہاتھ ڈال کر ایک عجیب وجہ کا صندوق سا کھینچ کر باہر نکال لیا. لیکن صندوق کا ڈھکن اٹھتے ہی حمید کی آنکھیں کھل گئیں کیونکہ اس میں ٹرانسمیٹر قسم کی کوئی چیز تھی. بناوٹ کے اعتبار سے ٹرانسمیٹر سے کچھ مختلف ضرور تھی لیکن بالکل مختلف نہیں کہی جا سکتی تھی. اس آدمی نے اس کا پلگ نکال کر دیوار سے لگے ہوئے سوئچ بورڈ پر لگا دیا اور پھر اس مشین سے ایک ہلکی سی آواز نکلنے لگی, جناٹے کی آواز. دراصل یہ اس میں لگی ہوئی ایک چرخی کی آواز تھی جو بہت تیزی سے گردش کر رہی تھی, اتنی تیزی سے کہ چرخی کی جگہ بے رنگ سی خلا نظر آنے لگی تھی.
موزہ سامعین, اسی کے ساتھ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا.